الله اليسين إن خلق الليل والنهار بقوته وَلَيَزَاءُ سَنَّهُمَّا بِقُدْرَتِهِ فَجَالَ لِكُلِّ بَعْدٍ لِكُمَّا حَدٌ مَحْدُودًا وَأَمَدًا مَمْدُودًا السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا المرجى بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمد الأحمد بالقاسم محمد بالدعوه النبويه بالسوله الحيدريه بالاسمه الفاطميه وبالحلم الحسنيه بالشجاعه الحسينيه والصبر السجاديه بالاوسار الباقريه وبالمحاصر الجعفريه وبالعلوم الكاظميه والحجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلف مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی اسلام کا سیاسی نظریہ اور مسلمانوں کے رویے کے عنوان سے ہم نے تین تقاریر میں اپنی گزارشات کے موضوع کو آپ کے سامنے بلڈ کیا اور یہ گزارشات ہم اگلی تقاریر میں بھی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ موضوع کو بلڈ کرتے چلے جائیں جب ہم اسلام کے نظریہ ریاست اور سیاست پر گفتگو کرتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے اس کا پیوٹ جو کیل ہوتی ہے جس کے گرد وہ نظام گھومتا ہے جیسے چکی کی ایک کیل پر ایک پیوٹ پر چکی گھومتی ہے اسی طرح وہ نظام جس کیل پر گھومتا ہے اسے کہتے ہیں عدالت عدالت کے علاوہ کوئی پیوٹل ویلیو ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہیں کہ اسے عدالت کی ریپلیسمنٹ میں رکھا یا سمجھا جا سکتا ہو اب اس عدالت سے اور اس نظریے سے ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے جس کا نظریہ قرآن حکیم نے پیش کیا اس سوسائٹی میں کچھ بہت اہم اس کے پلرز ہیں جس کے اوپر اسلام کا نظریہ یا پھر اس کے بعد معاشرہ کھڑا ہوتا ہے ان پلرز میں اہم ترین پلرز یہ ہے کہ نظام میں کمزور کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، زبانی کلامی نہیں بلکہ بائی پالیسی اور بائی پریکٹس۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس نظام میں اتحاد اور اتفاق ملت کو ایک اہم اور خاص حیثیت اور مقام حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ تفرقہ اور ٹوٹ پھوٹ کبھی بھی کسی بھی اچھی سے اچھی پالیسی کو بھی چلنے نہیں دیتی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اقتصادیات کو سنوارنے کی مسلسل کوششیں پہم کرتے رہنا چاہیے تاکہ غربت، فقر لوگوں کو کفر سے نزدیک نہ کرتے۔ یہ وہ بنیادی پلرز اور پرنسپلز ہیں، پھر اس میں سوسائٹی، اس کی اکانومی، اس کا سوشل اسٹرکچر، ان باتوں کو پالیسی میٹر کے طور پر ٹیک اپ کیا گیا۔ گزشتہ تقاریر میں جو میں نے آپ کے سامنے جناب علی مرتضیٰ کے اس ڈاکیومنٹ کا تذکرہ کیا جو آپ نے اسلام کے نظریہ ریاست اور سیاست کے بارے میں لکھا اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اسے چھوڑ دیا، اس ڈاکیومنٹ کے تین پیز بہت امپورٹنٹ ہیں، اے بی سی ڈی پی پی۔ ایک پی ہے پرائیورٹی، دوسرا پی ہے پالیسی، اور تیسرا پی ہے پریکٹس۔ یعنی اگر میں اس خط کو جو آپ نے ملک اشتر کے نام لکھا یہ کہوں کہ یہ تین پیس پر مشتمل ہے، ٹرپل پی یا پی پی پی، تو یہ پرائیورٹی، پالیسی اور پریکٹس، کہ آپ کو اسلام کے اس معاشرے کو یا ریاست کو یا سیاست کو چلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی پرائیورٹیز فکس کرنی پڑتی ہیں کہ پہلے سب سے کون سا کام ہوگا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا ہوگا، تیسرے نمبر پر امپورٹنٹ کام کون سا ہے، اور پرائیورٹی میں آخری باتیں کون سی ہیں۔ اس کے بعد ان پرائیورٹیز کے حساب سے آپ کو پالیسی بنانی پڑتی ہے، پھر صرف پالیسی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اس پالیسی کو پریکٹس کے اندر نہ لایا جائے۔ اب یہ ساری باتوں میں بہت امپورٹنٹ بات ہے اتحاد اور اتفاق ملت، اس لیے کہ جب معاشرے میں امن ہوگا، لوگوں میں بھائی چارہ ہوگا، تو ان کی سمجھ میں اپنے حقوق بھی آ سکیں گے، اور رولرز اور رول، حاکم اور محکوم کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے نا، وہ گیپ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ متحد لوگ حاکموں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے حق ان تک پہنچا دیں۔ سورہ بقرہ میں اس امپورٹنٹ پلر کے بارے میں کہا گیا بکان ناسا امتن واحدتن فباس اللہ النبینا و مبشرینا و منظرینا وانزلنا معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، کہ ہم امت واحدہ کی طرح ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم نے نبی بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، رسول بھیجے اپنا پیغام لے کے، ان کے ساتھ وانزلنا معہم الکتاب بالحق، اور حق کے ساتھ ان کے پاس کتابیں بھی موجود رہی۔ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ، مقصد یہ تھا کہ ناس میں حق اور سچائی کے ساتھ حکم کیا جائے، فی ما اختلفوا فیہ، اور ان کے آپس کے اختلافات کو مٹا دیا جائے، یعنی نا اتفاقی کا سسٹم اور رواج فطرت کو، خدا کو ایک ناپسندیدہ رواج ہے. اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ اتحاد اور اتفاق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ بنیادی پلر ہے، یعنی وہ بڑے پیرامیٹرز کو اچیو کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق لازمی. یہ اچیو کیسے ہوتا ہے؟ اس کو اچیو کرنے کے لیے دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک مکتب اور دوسرا قیادت. مکتب یعنی فیتھ، اسکول آف تھاٹ، آپ کے یقین کی کا سفر، اور قیادت یعنی وہ جو آپ کو اس مکتب کے اصولوں کے تحت ایک راستہ دکھائے اور اس مقام تک پہنچا دے جو جہاں پر انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو مطمئن تصور کرے. یہ قیادت اور مکتب دین اسلام میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جناب امیر المومنین کی زندگی کو اگر ہم تین لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، جیسے آپ نے اس ڈاکومنٹ کو 3 P's میں بیان کیا، پالیسی، پرائیورٹی اور پریکٹس، اسی طرح آپ کی اگر زندگی کو میں بیان کرنا چاہوں تو 3 لفظوں میں بیان کر سکتی ہوں، مکتب، وحدت اور عدالت. اب میری یہ گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے 10-15 منٹ میں کی، ذرا اس گفتگو کو ان 3 لفظوں پر رکھ کر دیکھ لیجیے. ان 3 لفظوں پر کیا ہے علی کی زندگی؟ مکتب. یعنی پہلی 23 برس گزر گئے مکتب، اسکول آف تھاٹ، نظریہ، اسلام کا نظریہ، عدالت کا نظریہ، پیغمبر کا مکتب، وہ شریعت کہ جس کے آنے سے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور وہ پیغمبر کہ جو سارے پیغمبروں کا سردار قرار پایا، اور اس کے بعد پھر کوئی شریعت نہیں رہی سوائے اس کی شریعت. تو 23 برس گزر گئے حفاظت مکتب میں. اس کے بعد پھر 23 برس گزر گئے کس چیز میں؟ وحدت میں، اکٹھا رکھنے میں، اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے میں، تفرقہ نہ پڑ جائے، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے، بکھر کر علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد کے 4 سال کس چیز میں خرچ ہو گئے؟ عدالت کے نظام میں. تو اللہ اکبر، ایسی بھی کسی کی زندگی کی ڈویژن ہو اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ڈویژن ہو کہ پہلا حصہ مکتب ہو، درمیان کا حصہ وحدت ہو، اور تیسرا حصہ قیام عدل اور عدالت کی جد و جہد اور کوشش ہے، بس ان 3 لفظوں سے باہر علی کی زندگی نہیں. اب عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ان کاموں کو یا ان پرنسپلز کو اچیو کرنے کے لیے، مکتب کی حفاظت کے لیے، وحدت کے قیام کے لیے، عدالت کے حصول کے لیے، ہمیں دوستوں کو اکٹھا رکھنا پڑتا ہے اور دشمنوں کی پہچان کرنی پڑتی ہے. قرآن مجید نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ اہل ایمان کو اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ ان کے مکتب کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کی وحدت کو نقصان نہ پہنچائیں، انہیں عدالت اور انصاف سے محروم نہ کریں. تو پہلی کیٹیگری دشمنوں کی جو بیان کی قرآن مجید نے، اس کیٹیگری میں رکھا شیطان کو. ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے جو برے کام ہیں وہ شیطانی وسوسے جو نفس پر غالب آتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ارشاد ہوا الم احد علیک یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں دیا؟ اللہ تابد الشیطان، شیطان کی تابے داری نہ کرنا،
کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. الم حاضا لے کا یا بنی آدم اللہ تابد شیطانہ انہ لکم عدو مبین. کھلا ہوا دشمن اور مسلسل دشمن. ٹھیک ہے, تو پہلی کیٹیگری میں کس کو رکھا؟ شیطان کو. یہ شیطانی وسوسے, اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ان کی سے آپ بچیں تو اپنے دشمن کی شناخت ہو جائے گی. دوسری کیٹیگری میں سورہ نساء میں کافرین کو رکھا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. یہ جو اللہ کے انکاری ہیں نا, یہ تمہارے بھی دشمن ہیں. اور کہا سورہ ممتحنا میں یا ایھا الذین آمنوا لم یتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان لانے والوں, اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا. یعنی جو اللہ کا دشمن ہو وہ کبھی بھی اہل اسلام یا اہل ایمان کا دوست نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہوشیار رہنا. ادوئی بولدو حکم, اپنے بھی دشمنوں سے اور ہمارے بھی دشمنوں سے, اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا دشمن مشترک ہے. انہیں اپنا اولیاء اپنا دوست نہ سمجھنا. تیسری کیٹیگری جو دشمنوں کی قرآن مجید نے بیان کی وہ ہے منافق. اس کیٹیگری کو قرآن سے پہلے کسی کتاب میں نہیں بیان کیا گیا تھا. اور اس دور کے علاوہ یعنی جو پیغمبر اسلام کا دور ہے اس سے پہلے کبھی بھی اس کلاس آف پیپل کو مذہبی اعتبار سے نہ شناخت کرایا گیا نہ اس کی کوئی حیثیت یا اس کے وجود کو دکھایا گیا. قرآن مجید میں 300 آیات ہیں جو 13 سورتوں پر پھیلی ہوئی ہیں, جو اس نفاق کے فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتی ہے. اور یہ نفاق پیغمبر کی ہی دور اور آپ ہی کی نبوت کے زمانے میں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک عظیم کامیابی کا اسکول آف تھاٹ ہے. قرآن مجید نے کہا نا کہ جوخ در جوخ لوگ تمہارے حلقے میں داخل ہوں گے اور فتح مبین تمہارا مقدر ہوگی. اور فتح خالی کہتے تو بھی بات تھی, مبین ہمیشہ قائم رہنے والی فتح. تو جب آپ کا اپوننٹ یہ سمجھے کہ آپ اس کی جیت کا چانس نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ علیحدہ سے اپوزیشن پارٹی میں جانے کی بجائے اور طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے آپ کا بھیس بدل کر آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر اس پارٹی میں شامل ہو کر بھیس بدل کے کام وہی کرتا ہے جو اس کے اپنے دل اور اپنے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں, جو آپ کے منشور اور آپ کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے. اب بظاہر اس کے حلیے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہم جیسا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, نمازیں ادا کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے اور چہرہ مہرا بھی بڑا ہی مسلمانوں جیسا ہے, لیکن حقیقت احوال جو ہے وہ اس کے دل کے اندر اسے اللہ کی واقفیت ہے. سورہ توبہ میں قرآن مجید نے اس فتنہ نفاق سے پیغمبر کو ایک بڑے عجیب انداز سے آگاہ کیا. ارشاد ہوا ممن ہو رہے تو من العراب منافقون ومن اہل المدینہ مرتو اہل النفاق لا تعلمہم ونحن نعلمہم سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم. پیغمبر یہ چاروں طرف جو تمہارے عراب بکھرے ہوئے ہیں, ممن ہولکم من العراب یا عرب, عربین پہلے اسلام میں پیغمبر تھے. اب آپ اس کا ترجمہ کر لیں کہ اس بستی کے رہنے والے جو آپ کے گرد بکھرے ہوئے ہیں, وہ عرب زبان بولنے والے جو آپ کے گرد بکھرے ہوئے ہیں,
ممن حولکم من العرب منافقون، یہ دائیں بائیں تمہارے بکھرے ہوئے لوگ ہیں نا، ان میں اکثریت منافقوں کی ہے.
ومن اہل المدینہ مرد علی النفاق،
اور یہ اہل مدینہ ان میں سے بھی اکثریت نفاق میں بڑی سخت ہے. لا تعلمہم ونحن نعلمہم، آپ اس کو نہیں پہچان سکتے لیکن ہم تو جانتے ہیں نا، یعنی چہرہ نفاق پر ایسا اسلام کا میک اپ ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبر بھی شک میں پڑ سکتا ہے. لا تعلمہم ونحن نعلمہم، تم نہیں پہچان پاؤ گے ایک پیغمبر لیکن ہم تو پہچان سکتے ہیں. جو چہروں پر اسلام کا یہ جو میک اپ ہے نا، اس کے پیچھے نفاق ہی نفاق چھپا ہوا ہے. اب یہ نفاق دین کو ایسے نقصان پہنچاتا ہے جو کھلا ہوا دشمن نہیں پہنچا سکتا. نہج البلاغہ میں جناب امیر نے ارشاد فرمایا، کھلے ہوئے آشکار دشمن سے زیادہ خطرناک چھپا ہوا دشمن ہے جو پیچھے سے وار کرتا ہے. اسلام پر نقصان کی تاریخ میں کافروں سے زیادہ منافقوں کا ہاتھ اور عمدہ حصہ ہے. اب عزیزان گرامی، جب ہم اس نفاق کی بات کرتے ہیں تو نفاق کی تاریخ بھی ایک طویل تاریخ ہے. کوئی ایک منافقوں میں صرف عبداللہ ابن ابی کوئی منافق کہہ دیتا ہے کہ احد کے میدان میں اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اور لگتا ہے کہ سارے منافقوں میں فقط ایک عبداللہ ابن ابی منافق تھا اور باقی کو منافق نہیں تھا. جیسے کہتے ہیں نا وہ کرسچنز میں اسکیپ گوٹ، انہوں نے بکری کے اوپر سارے دن بھر سارے بلک سال بھر کے گناہ رکھے اور اسے جنگل کی طرف ہنکا دیا، کہا یہ اسکیپ ہو گئی. اسی طرح ہم نے بھی ہماری تاریخ نے عبداللہ ابن ابی کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا، اس کی پیٹھ پر رکھا وہ ساری نفاق کی پوٹی اور اسے تاریخ میں دوڑا دیا. اب وہ بکری تاریخ میں دوڑ رہی ہے عبداللہ ابن ابی، بس یہی منافق تھا، باقی سب تو بڑے اعلیٰ درجے کے مومن و مسلمان تھے. عبداللہ ابن ابی کی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں نفاق نے دشمنی سے زیادہ شاعر اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کیا. ہمارا مقصد اس شاعر اسلام کے اسلام کے خلاف استعمال ہونے کے چیپٹر پر سے تھوڑی سی ورق گردانی کر. ہمیشہ تلوار لے کر دشمن نہیں کھڑا ہوتا، ہمیشہ نیزہ لے کر دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. اسلام کی تاریخ میں شاعر اسلام کے ذریعے سے جتنا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا، اتنا کسی اور چیز سے نیزہ و تلوار سے بھی نقصان نہیں. ایک تاریخ ہے تبوک کی، جنگ تبوک، پیغمبر کو تبوک پر جانا پڑا. اور یہ تبوک کا نوبت کیوں آئی؟ ایک عیسائی عابد و زاہد عالم ابو عامر کے نام سے مدینے میں عرصے دراز سے رہائش پذیر تھا، اور قبیلہ خزرج میں اس کی بہت زیادہ سے تھی، کرسچن تھا لیکن سے قبیلہ خزرج میں. پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے اور مدینہ وارد ہونے سے پہلے وہ اپنی کتابوں سے، یعنی جو گزشتہ انبیاء کی کتابیں ہیں، ان سے پڑھ پڑھ کر آنے والے پیغمبر کے بارے میں خوشخبریاں دیا کرتا تھا، اور اس طرح وہ ایک انڈسپیوٹڈ کمیونٹی لیڈر تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے پیغمبر کی آمد کو خوش آمدید بھی کہا.
لیکن آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ یہ آ گئے اور مجمع میرے ہاتھ سے چھٹنے لگا، کلاؤڈ میرا ختم ہونے لگا. اب مجمع کہاں جا رہا ہے؟ پیغمبر کی مسجد میں. مجمع کہاں جا رہا ہے؟ محمد عربی کے گرد. تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، مجمع ہمارا چھٹا اور مجمع ان کا بڑا. بس یہاں سے کیا شروع ہوا؟ حسد. اب حسد جب شروع ہوئی تو اس نے کافروں سے رابطے شروع کیے. وہ شخص جو پیغمبر کے آنے کی نویدیں سنایا کرتا تھا، اس نے کفار مکہ کے ساتھ وہ اپنے سلسلے کو جوڑا اور جنگ احد اسی کی شرارتوں کی وجہ سے وجود میں آئی تھی. اور جو جنگ احد میں جو خندق کھودی تھی جس میں پیغمبر علیہ السلام گر پڑے تھے اور آپ زخمی ہوئے تھے، وہ بھی اسی کا آئیڈیا تھا. لیکن پرپیچول وہ نقصان ان کو ہوتا رہا اور ان کی مرضی کے مطابق چیزیں موو نہیں ہوئی. جب مرضی کے مطابق چیزیں موو نہ ہوئی تو اس نے بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑی. کوشش نہیں چھوڑی تو پھر ہوا یہ کہ تبوک تک بات آ گئی اور اس نے بادشاہ روم کے ساتھ خطوط کے ذریعے سے ایک لنک بنایا اور کہا کہ حملہ کریں اور یہ بہت کمزور پڑ چکے ہیں اور آپ کو اس میں کامیابی. اچھا اب وہ بھی تیار ہو گئے. لیکن دیکھیے کمیونیکیشن کے لیے ہمیشہ آپ کو کچھ سینٹرز بنانے پڑتے ہیں کہ جہاں آپ کے بات آپ کے نیٹ ورک کے اندر جلدی سے پہنچ جائے. تو اب مدینے کے اندر جہاں پیغمبر موجود ہوں اور آپ کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہو، کوئی ایسا سینٹر بنانا ممکن تھا کہ جہاں سے وہ بادشاہ روم کے ساتھ اپنے لنکس بناتا اور پیغمبر کے خلاف ایک گروہ کو ترتیب دیتا، کسی بغاوت کو وہ اکسا سکتا، تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو کیا کیا گیا؟ ایک مسجد بنائی گئی شاعر اسلام اسلام کے خلاف استعمال. پہلی کمیونیکیشن کی جو پلیس ہے، جو سینٹر ہے نفاق کا، جو اسلام کے خلاف استعمال ہوا، وہ ہوئی مسجد، مسجد زرار. ادھر سے شور بچا کے تبوک، وہ رومی آ رہے ہیں، رومی آ رہے ہیں. پیغمبر نے بڑی مشکل سے 30,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور پیغمبر تبوک کی طرف تشریف لے گئے. جب پیغمبر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر ہم نے مسجد بنائی ہے اور فلانے قریے کے اندر، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ بوڑھے، کمزور، بیمار لوگ رات کے اندھیرے میں، کبھی بارش ہو جاتی ہے تو اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، وہ کہاں دور کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، تو لہذا ہم نے ان کے گھر کے قریب ایک مسجد بنا دی تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کر سکیں. تو ذرا آپ اس مسجد کا افتتاح بھی کر دیجئے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، ہم تبوک سے واپسی پر اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں. اب وہ مسجد کیا تھی؟ ایک پائس آدمی کو اس کا نام بھی بنا دیا تاکہ شک بھی کسی کے نہ ہو. وہ ایک سینٹر، ایک نیٹورک کا سینٹر. تبوک کی جنگ ہوئی نہیں، پیغمبر جب واپس آئے تو پھر یہ پہنچ گئے، پیغمبر آپ مدینے نہ جائیے گا، تبوک کی مسجد، زرار کی مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے جائیے گا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. پیغمبر مسجد کے افتتاح کے لیے راضی ہو گئے. ادھر سے سورہ توبہ کی آیات اتری، لم یتخذ مسجد زرارا کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارشادا لمن حارب اللہ و رسوله من قبله من قبل ولن یحلفن ان اردنا الا الحسنا واللہ یشهد منهم الكاذبون لا تقم فیہ ابدا. پیغمبر خبردار، لا تتخذوا مزد زدارن کفرن و تفریخن بین المومنین، خبردار مزد زدار میں قدم نہ رکھنا. یہ کفر پر بنائی گئی، یہ مومنوں کو بانٹنے کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی، اور یہ وہ لوگ ہیں بنانے والے. انسان لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بھی لڑائیاں لڑتے رہے. اب کیا ہے؟ نفاق کا لباس پہن لیا. لیحلفن الا الحسنا، اگر تم ان سے پوچھو گے کیوں منائی تو کہیں ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، عبادت خدا کے لیے مسجد بنائی. واللہ یشہد انہم الکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس میں قدم بھی نہ رکھنا. یعنی پیغمبر افتتاح کرنے جا رہے تھے مسجد زرار کا، اور جو سورہ توبہ میں ہی کہا گیا تھا نفاق اور منافقوں کے بارے میں کہ پیغمبر ہم پہچانتے ہیں تم نہیں پہچانتے، تو پیغمبر جا رہے تھے. جیسے ہی یہ برات کی آیات نازل ہوئیں، اب یہ دیکھیں منافقوں کی نشاندہی کی گئی برات کی آیات میں، شار اسلام مسجد اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کی نشاندہی کی گئی سورہ برات میں. آپ ذرا سورہ برات کی اہمیت کو دیکھیے، بیزاری کا اظہار منافقوں اور کافروں سے کیا گیا سورہ برات میں، اور لڑائی کا اندیا دیا گیا فل فورس کے ساتھ خدا کے دشمنوں سے سورہ برات میں، اور پھر اس برات کی اولین 10 آیات میں جو اپنا اندیا دیا کہا اس کو تبلیغ کروا دو تم یا وہ مرد جو تم سے ہو. اب یہاں اس کی آپ ذرا گہرائی میں جائیے. بھائی سورہ کوثر کی تبلیغ کروا دیتے ہو سکتی تھی نا، سورہ قاریہ کی تبلیغ ہو جاتی، بھائی جاؤ علی یہ 2-4-5 آیتیں پڑھاؤ. سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، چلو 5 آیتیں علی تم یہ پڑھاؤ. سورہ نحل میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، لو علی تم ذرا سورہ نحل پڑھاؤ. نہ بقرہ پڑھو، نہ نحل جا کے پڑھوائی، نہ سورہ کوثر جو انہی کے لیے اتری اس کی تلاوت کرائی. اب علی جاؤ تو پڑھو کیا، سورہ برات کی آیات کی تلاوت کرو.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات.
اب یہ برات کے ساتھ، سورہ برات کے ساتھ ایک رشتہ جڑا علی کا، ٹھیک ہے نا دوستو؟ سورہ برات کے ساتھ 1666 آیات 10 علی نے تلاوت کی، باقی ساری پیغمبر نے، اور 10 کیا ہے؟ اعلان جنگ. کس کے ساتھ؟ کافروں سے بھی، منافقوں سے بھی، اظہار بیزاری، اور پھر سارا سورہ سورہ برات کا انہی باتوں سے بھرا ہوا ہے، انہی باتوں کی آشکاری کروا رہا ہے، انہی باتوں کی شناخت کرا رہا ہے. مزے زرار سورہ برات کے ذریعے سے، منافقوں کا احوال سورہ برات کے ذریعے سے، لڑائی کا اندیا سورہ برات کے ذریعے سے. بھائی علی آپ کیوں کریں؟ اس لیے کہ انا آتے نا کل کوثر فصل لے لے رب کا ونہر، کوثر تو دی لیکن اس کی قیمت ہے اطاعت اور قربانی، اور قربانی ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے قربانی کا لفظ استعمال کیا. تو جو تیار ہے وہ اٹھے آگے، آج کل 2 صدی کے بعد، 15 صدی کے بعد، 20 صدی کے بعد، قیامت تک جس میں حوصلہ ہے قربانی کا وہ اٹھے. تو جنہوں میں حوصلہ تھا وہ اٹھے قربانی کے لیے، کہ ہم بوجھ اٹھاتے ہیں. تو کہا جاؤ پہلے تلاوت بھی کراؤ سورہ برات کی آیات کی، تو تلاوت بھی کر دی سورہ برات کی آیات کی جناب امیر نے. اور کل جو میں نے آپ کے سامنے تقریر میں عرض کیا تھا کہ لوگ دم بخود سن رہے تھے اور کہا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان نیزہ و تلوار کے علاوہ کوئی چیز فیصلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اب پیغمبر نے کیا کیا؟ مسجد زرار کو ڈھا دیا، گرا دی. ٹھیک ہے، پہلی بار پیغمبر کی زندگی میں نفاق نے شعر اسلام کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، اور یہ روایت مسجد زرار سے پڑی کہ مسجد سیاست اور شرارت اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سینٹرز میں تبدیل ہوئے. لیکن بات صرف مسجد پر نہیں ختم ہوئی، اور بہت سارے شعر اسلام اسلام کے خلاف استعمال ہوئے. قرآن مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال ہوا جب اسے سفرین نے نیزوں پر بلند کر دیا گیا. تلاوت قرآن، نماز اور روزہ، رکوع سجود مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال ہوئے، یہاں تک کہ نوبت مہربان تک پہنچی اور ایک ایسے لوگوں کا گروہ شناخت ہوا جنہیں اسلام سے خارج سمجھا گیا اور خارج کیا گیا. اب یہ ہماری تاریخ کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ موڑ ہے اور بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. یہ تاریخ جسے ہم خوارج کی تاریخ کہتے ہیں، یہ صفین سے نہ شروع ہوئی نہ نہروان پر ختم ہوئی. یہ خوارج کی تاریخ حنین سے شروع ہوئی جب پیغمبر نے حنین میں مال غنیمت کو جو حاصل ہوا اسے تقسیم کیا، تو زوال خوارسی ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ جس طرح آپ نے یہ مال تقسیم کیا ہے یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے، اس سے اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا جس طرح آپ نے یہ تقسیم کیا. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تو عدل خدا کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ لوگ اس کی طرف دوڑے تو پیغمبر نے کہا چھوڑ دو، اس سے زیادہ سخت گیر اس کی اولاد ہوگی. یہ پیغمبر سے فتنہ شروع ہوا خوارج کا، یہاں تک کہ خلافت سوم کے زمانے میں بلوائیوں کا 90% انہیں خارجیوں کے اوپر مشتمل تھا، جنہوں نے ایک ایسی فضا بنائی اور ایک ایسا طوفان برپا کیا جو آخر کار خلیفہ سوم جناب عثمان کے قتل پر جا کر ختم ہوا. پھر اس کے بعد یہی فتنہ جناب امیر المومنین کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور یہاں تک کہ جناب امیر کو نہروان میں اس فتنے کا تلوار سے مقابلہ کرنا پڑا، اور آپ نے اس زہریلے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دین سے خارج کرنے کا کمانڈمنٹ جاری کیا. لیکن اس کے بعد بھی یہ فتنہ کسی بھی دور کے حاکم کے لیے چین کا باعث نہیں بنا، بلکہ مسلسل تکلیفیں پہنچاتا رہا. آج کی القاعدہ، النصرہ، جیش بہت ساری، تحریکیں بہت ساری، انصار بہت سارے، داعش مختلف ایتھنیسٹیز کی، یہ ساری خوارج کی آف شوٹس ہیں. اور آج جتنا اس فتنے نے عالم اسلام کو مصیبت زدہ کر رکھا ہے، یہ اس دور کے فتنے سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں کی شناخت کرو، تو ان کو پہچاننا، ان کے کیریکٹر کی اسٹکس کے بارے میں جاننا، یہ ہماری اور آپ کی اسلامی اور دینی فریضے میں شامل ہے. جنت نے ان کے کیریکٹرسٹکس کے اوپر بہت کچھ لکھا, اور کم از کم 15 کیریکٹرسٹکس ان کی انتہائی بڑی اور مستند کتابوں کے اندر درج کی گئی. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن ماجہ, مسند ابن حنبل اور تاریخ طبری ان میں سے خاص کتابیں ہیں جن میں سے 6 ایٹریبیوٹس میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کروں گا. ہم نے اپنی بات نہیں کی, ہم اپنی بات نہیں کر رہے. ان کیریکٹرسٹکس میں سے جو ان کتابوں نے ریپیٹڈلی پیغمبر کی احادیث کے ذریعے سے درج کی, بخاری نے, صحیح بخاری پیغمبر کی حدیث درج کی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد کے زمانوں میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جس کو اٹھانے والے دین سے خارج ہوں گے, نوجوان ہوں گے, کثیف ذہن کے ہوں گے اور نہ پختہ اور نہ تجربے کار ہوں گے. دین ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہوگا. اس فتنے کو اگر دیکھو اور پاؤ تو اس کو پنپنے نہ دینا, جنت کی ضمانتوں میں سے ایک ضمانت ہے. صحیح بخاری کی حدیث. اب دیکھیے نا, دو پنپنے دینے یا نہ دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک جان سے آپ لڑیں, ایک سرمایہ اور مال سے آپ لڑیں, ایک عقل سے آپ لڑیں, ایک انٹلیکٹ سے آپ مقابلہ کریں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا دشمن سے نبٹنے کے لیے, اور دشمن بھی خدا کا بھی ہو اور اسلام کے نظریے کا بھی ہو, تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. دوسری حدیث, جسے صحیح مسلم نے کوٹ کیا, کہ اسلام کے معاملات میں بہت سخت ہوں گے, اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے قلب میں نہیں جائے گا. صاحبان علم کی محفل میں کبھی نہیں پائے جائیں گے. ان کا دین علم کی بنیاد پر نہیں, افواہوں کی بنیاد پر ہوگا. صحیح مسلم. پھر کمبائنڈ صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے پیغمبر کی حدیث کو کوٹ کیا کہ اپنی عبادتوں میں سخت گیر ہوں گے, کثرت سے عبادت کریں گے اور اس پر فخر و ناز کریں گے, یہاں تک کہ تکبر کی سرحدوں کو سے آگے بڑھ جائیں گے اور عام لوگ ان کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اور کچھ لوگ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کے حامی بن جائیں گے. کثرت سے عبادتیں. امام العجوری نے کتاب الشریعہ پہلے جلد صفحہ 345 پیغمبر کی اس حدیث پر جب لکھا تو کہا, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو حاکموں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر بغاوت کریں اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ لگائیں, تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ دین سے خارج ہیں. ان کی نمازوں سے متاثر نہ ہونا, چاہے ان میں کتنی ہی باریکیاں کیوں نہ ہوں. ان کی تلاوت میں مبتلا نہ ہونا, چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت آواز میں ہو. ان کی گفتگو میں سے کی دل نشینی میں کھو نہ جانا, اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی بات مسلمانوں کے خون سے زیادہ اہم نہیں ہے. آج کیا ہم یہ منظر نہیں دیکھ رہے؟ شام میں اچانک ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے ہتھیار اٹھا کر حاکموں کے خلاف, عراق میں گروہ کھڑا ہو جاتا ہے, افغانستان میں کھڑا ہو جاتا ہے گروہ, اور پھر کسی سے نہیں لڑتا. اسی بخاری اور اسی مسلم میں پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے, پیغمبر نے کہا کہ یہ اسلام کے اندر سے لوگوں پر حملہ آور ہوں گے, اسلام کے باہر ان کے حملوں کو کہیں نہیں دکھائی دے گا. آج دیکھیے نا کتنی سچی ہے پیغمبر کی حدیث. فلسطین میں یہ نہیں پائے جاتے کہ یہودیوں سے انہیں چھڑا لیں, کشمیر میں یہ نہیں پائے جاتے کہ ہندوؤں سے مسلمانوں کو بچا لیں, برما میں یہ نہیں نظر آتے کہ بدھوں سے کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت کر لیں. یہ کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ مزارات مقدسہ کے گرد نظر آتے ہیں, یہ اہل شام کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, اہل عراق کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ اہل افغانستان کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس میں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تکفیریت کا نعرہ, کہ ہم جسے کافر سمجھتے ہیں ہم اسے غیر مسلم سے پہلے مارنا جو ہے وہ ثواب سمجھتے ہیں. تکفیریت کا حدیث کو کوٹ کیا اور کہا کہ عبادت کی سخت گیری اور قلب کا اور روح کا اسلام کی روح سے دور ہونا, یہاں تک کہ سورہ کہف کی 103 اور 104 آیتیں ہیں. اسے پن پوائنٹ کیا گیا, نبئکم بالخاسرین اعمالا بالاخسرین اعمالا الذین زل سیئکم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون. تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے اور ہم تمہیں ان کی شناخت کروائیں. بالاخسرین اعمالا, جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے خسارہ اٹھایا. ہم اب تک تو یہ سمجھتے تھے کہ اعمال کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. سورہ کہف کی 103 اور 104 کی آیت میں کہا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم تمہیں ان کی شناخت کرائیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے خسارہ اٹھائیں گے. الذین یزل الذین زل سیئهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون, یہ وہ ہیں جو حیات دنیا میں اعمال کے ذریعے سے ذلت کا سودا کریں گے اور وہ اعمال انہیں سوائے بربادی اور تباہی کے کہیں نہیں لے جا سکتے. یعنی بعض اوقات اعمال انسان کی فلاح کی بجائے اس کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں جب آپ شعار اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کریں. ایک خارجی تبری نے لکھا, تاریخ تبری, تبری نے لکھا کہ ایک خارجی نے جناب امیر سے سوال کیا یہ آیات کس کے بارے میں ہیں؟ آپ نے کہا تم لوگوں کے بارے میں, تمہارے بارے میں. پھر چھٹی حدیث پیغمبر کی ان کے متعلق جسے ابن داؤد نے بھی نقل کیا, ابن ماجہ نے بھی نقل کیا کہ یہ مسلمانوں کے رہبروں اور رہنماؤں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں, انہیں گمراہ کا تہمت لگاتے ہیں اور ان کی بے عزتیوں کا سامان کرتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے تو اس کی ابتدا انہوں نے کس سے کی؟ خود پیغمبر سے. سب سے پہلے انہوں نے پیغمبر پر تہمت لگائی کہ آپ نے یہ مال کو بانٹتے ہوئے عدل ہی نہیں کیا, اور جب عدل نہیں کیا تو اللہ تو اس سے خوش نہیں ہوگا. پیغمبر اور عدل نہ کرے, وما ينتقو عن الہوا, اس کا ہر کام وہی الہی کے مطابق ہے. تو اگر ہم عدل نہیں کریں گے تم عدل کرو گے, تو پہلا ٹارگیٹ ان کا کون تھا؟ خود پیغمبر. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس شخص کو دیکھ کر, اسی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایکسٹریمزم کی اس انتہا پر جائیں گے کہ جہاں یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اسی روز کہہ دیا پیغمبر نے. تبری کہتا ہے دوسرا ٹارگیٹ ان کا کون بنا؟ خلیفہ سوم جناب عثمان. ارے اہل تشیع, ذرا آپ ہی تاریخ پڑھ پڑھ کر اپنے برادران اہل سنت کو اپنے اور ان کے مشترکہ دشمن سے آشنائی دلا دیں. دوسرا ٹارگٹ ان خارجیوں کا کون بنا؟ جناب خلیفہ سوم عثمان غنی. تاریخ تبری, امم و ملوک, چار چوتھی جلد, ساری ڈسکرپشن لکھ دی اس نے تبری نے. ہماری تاریخ نہیں, گروہ تشکیل دیا. عبداللہ ابن سبا اس کا لیڈر تھا اور ایک بڑا نیٹورک بنایا. اور وہ جملے لکھے نا, انسٹرکشن دی اس نے اپنے لوگوں کو, کہا جوش و خروش سے آگے بڑھو, ان کو ہر درجے بدنام کرو, اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چرچا کرو, اپنی دل نشین گفتگو سے لوگوں کو اپنے قریب لاؤ, نہیں عن المنکر کے نام پر لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرو, ان میں تفرقہ اور پھوٹ ڈال دو. تاریخ تبری. دوسرا ٹارگٹ کون ہے؟ اب اس ٹارگٹ کو کیا کہا انہوں نے خلیفہ اسلام کو؟ یہ گمراہ ہے, دین سے نکل چکا ہے, اور جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے جناب عثمان کے خلاف وہ سارا خارجیوں نے ان کے خلاف یہ محاذ بنایا اور اتنا آگے بڑھایا. اور پھر نیٹورک اتنا مضبوط تھا کہ کلوز کانٹیکٹ رکھتا تھا وہ جہاں جہاں اس نے اپنے مہرے فٹ کیے ہوئے تھے. باضابطہ پوری ایک بغاوت ہوئی, اور ایسی بغاوت ہوئی جو قتل خلیفہ سوم پر جا کر ختم ہوئی. دوسرا ٹارگٹ خارجیوں کا جناب عثمان غنی. اور جس وقت خلیفہ سوم قتل ہوئے, جناب امیر کے وہ اہم ترین جملے جو آپ نے کہا فتنہ انلیش ہو گیا. اب فتنہ سارے فلڈ گیٹس توڑ کر باہر نکل آیا. دیکھیے اگر آپ یہ سمجھے کہ جناب علی مرتضیٰ ایک انیمالزٹی رکھتے تھے تو آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا. علی مرتضیٰ کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ وہ ہم جیسے اور عام انسانوں کے ساتھ کوئی دشمنی پالے. علی کی دوستی بھی دین کے لیے تھی, علی کی دشمنی بھی دین کے لیے. بس آج بہت استعمال کرتے ہیں, براہ کرم اپنے لہجے زبان اور اپنی تاریخ اور اپنے حدود و قیود کا پورا پورا خیال رکھیں, اور اپنے آئمہ کی سیرت سے بالکل ڈیویٹ نہ کریں. علی نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی کبھی کسی غلط لفظ سے یاد نہیں کیا. سیرت علی پیش نظر رہے, علی کی کسی فرد سے دشمنی نہیں تھی, علی کی دوستی بھی اسلام کے لیے تھی, علی کی دشمنی بھی اسلام کے لیے. لہذا جس بھی فرد کا اسلام کے لیے کوئی کنٹریبیوشن ہے علی نے ایکنالج کیا, سپورٹ کیا, مدد کی, اور جہاں کہیں آپ نے دیکھا کہ غلط ہو رہا ہے وہیں علی نے اس راستے کو پوری طاقت سے روک بھی دیا. دوسرا ٹارگیٹ خارجیوں کا جناب عثمان غنی. پھر تبری لکھتا ہے کہ اس کے بعد تیسرا ٹارگیٹ ان کا جناب علی مرتضی, اور یہ ان سے سب سے بڑی غلطی. پیغمبر نے تو کہا چھوڑ دو, یہ تیر کمان سے نکلنے کی طرح دین سے نکل جائیں گے. جناب عثمان ان کا لقمہ بن گئے. خلفل تو علی بھی ان کے ہاتھوں ہوئے, لیکن کام کیا کر گئے, آج تک وہ دین سے خارج ہیں. یہ ان کی, کتنا آدمی اوور کانفیڈنس میں آ جائے نا تو پھر اس سے کوئی بہت فاش غلطی ہو جاتی ہے. پر جب انہوں نے علی کو ٹارگٹ کیا, علی نے نہروان میں ان کا واٹر ڈو کر دیا. ٹھیک ہے, وہ کس بنیاد پر آئے تھے؟ بہدا جناب امیر کہتے ہیں, بڑا فخر کیا آپ نے نجل بلاغا میں آپ کی یہ گفتگو موجود ہے. اور جب ہم علی کی گورننس کی بات کرتے ہیں, علی کے نظریہ اسلام, سیاست اور عدالت کی بات کرتے ہیں, تو علی کے آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے فتنوں کو علی نے کس آنکھ سے دیکھا, اور کس طرح شعر اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال ہونے والوں کے ساتھ علی نے نپٹا. علی تو بہت بڑا ٹارگٹ ہوئے نا. صفین نے جیتی ہوئی لڑائی, مالک کو واپس بلایا, اگلی سرحدوں کر کے مالک واپس آ جاؤ, کہا یا علی فقط 10 ہاتھ کی لڑائی باقی ہے. جیتی ہوئی لڑائی ہاتھ سے نکل گئی, علی نے تو اتنا زرق اٹھائی, واپس آ گئے مالک, نیزوں پر قرآن اٹھا لیے گئے. علی نے تو بہت بڑا زرق اٹھائی. اب یہ جو علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے, میرے مولا کہتے میں ہی تھا جس نے اس فتنے کو بھانپ لیا, اگر آج اسے پنپنے کا موقع دیا جائے تو یہ فتنہ اسلام کی کمر کو توڑ دے گا, جب پھر کبھی دوبارہ سیدھی نہ ہو سکے گی. میں بے خوف و خطر ہو کر اٹھا اور اس فتنے کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں گاڑی اور پوری طاقت کے ساتھ اس فتنے کو اس طرح اکھاڑا کہ اسے اسلام سے خارج کر دیا. جناب امیر کے الفاظ. یہ کون لوگ تھے؟ عابد و زاہد تھے. یہ کون لوگ تھے؟ نمازیں پڑھنے والے. یہ کون لوگ تھے؟ عبادتیں کرنے والے. یہ کون لوگ تھے؟ تلاوت قرآن کرنے والے. یہ کون لوگ تھے؟ تسبیحاں کرنے والے. تو کیا کہا پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے جو مسلم اور بخاری کی حدیثیں پڑھی کہ لوگ ان کے حمایتی بن جائیں گے, ان کے ظاہری حلیے, ان کے پیشانیوں پر آنے والے گٹھوں اور ان کی طویل تلاوتوں, ان کے لمبے سجدوں, ان کے بے حساب رکوع اور ان کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر ان کے حمایتی ہو جائیں گے یا خوفزدہ ہو جائیں گے کہ نہ معلوم ہمیں ان پر ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں. یہ ساری باتیں تو عام لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, یہ ساری باتیں عام لوگوں کے لیے تو ایکسیپٹیبل ہیں کہ اگر ان کی پیشانی کے اوپر عبادت کا نشان ہے تو علی وہ عابد کہ پروردگار کسی نے تیری عبادت کی جنت کی لالچ میں, کسی نے تیری عبادت کی جہنم کے خوف سے, اور میں نے تیری عبادت کی اس لیے کہ تجھے لائق ہے. تو ہوتا رہے, کعبے کا ہی طواف کر رہے ہیں نا, تو علی متاثر ہو جائیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے. کوئی ان کی تلاوت قرآن سے متاثر ہو جائے تو ہوا کرے. علی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شامل ہے. یتلو علیہم آیاتہ, آیات خدا کی تلاوت میں. کوئی ان کے رکوع اور سجود سے متاثر ہو جائے تو شوق سے ہو جائے. ضربت و علین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اس کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں سے زیادہ افضل. تو کوئی اور اگر اٹھاتا نا ہاتھ ان پہ کہتے ہائے ہائے اتنے عابدوں اتنے سجدہ گزاروں اتنے روزے داروں اتنی تلاوت قرآن کرنے والوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی. اب جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو کہو کہ تم نے عابدوں پر حملہ کیا تلاوت کرنے والوں پر حملہ کیا قرآن پڑھنے والوں پر حملہ کیا نماز پڑھنے والوں پر حملہ کیا. جب وہ آ رہا تھا سر کاٹ کے عمرہ بن عبد الوہاب کا تو مسلمانوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ علی کی چال کو دیکھیے اس چال میں آج تکبر نظر آتا ہے. پیغمبر نے کہا یہ تکبر اللہ کو بھی پسند ہے اس کے نبی کو بھی پسند ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ساری تلاوتیں سارے سجدے سارے روزے دھرے کے دھرے رہ گئے. جب فاتح خیبر نے ذوالفقار باہر نکالا اور اس کے بعد ایسے نکال کر پھینک دیا. آج تک کوئی واپس سنے جس کے خلاف علی تلوار نکال دیں پھر اس کا ٹھکانہ نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. میرے دوستو یہ شعر اسلامی کو اسلام کے خلاف استعمال ہونا یہ نہروان اور صفین میں بھی ختم نہیں ہوا. یہ شعر اسلامی امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھی استعمال ہوا. یہی گروہ کبھی منافق بن کے کبھی خارجی بن کے کبھی ان کا دوست بن کے. آپ کا کیا خیال ہے امام حسین علیہ السلام نے شعر اسلامی کو اسلام کے خلاف استعمال ہونے دیا؟ مکے سے کربلا کے سفر میں بھی دو مرتبہ آپ نے ذوالفقار نے ہم سے باہر نکال لی تھی دو مرتبہ. یہ کربلا میں جو آپ کا سر کٹا یہ آپ نے سر دیا کاٹنے واٹنے کی کسی کی مجال نہیں تھی. ایک مسلم اور ابن زیاد کے دستوں پر دستے یہ تو ساری تاریخ لکھتی ہے نا. ایک مسلم اور یہاں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 18 جوانوں نے بنی ہاشم تھے اور آپ کے دوست احباب ایک سے بڑھ کر ایک جری ایک سے بڑھ کر ایک شجاع ایک سے بڑھ کر ایک تلوار کا دھنی ان کی موجودگی میں کوئی حسین ابن علی اگر لڑائی پر آمادہ ہوتے اور جنگ ہی چاہتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا. پہلی بار جب آپ نے تلوار کھینچی آپ مکے سے نکلے دن کی روشنی میں جب یہ پتا چلا کہ حاجیوں کا جو لیڈر ہے شام سے جو آیا ہے وہ آپ کے قتل کی تیاری کر کے آیا تو آپ نے کہا اے اہل مکہ میں زمین حرم کو چھوڑتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس محترم زمین پر خون بہے اور اس کے احترام میں فرق آئے. عبداللہ ابن زبیر چاہتے تھے کہ حسین ابن علی جلدی سے نکلیں حکومت الخضار کا خواب دیکھ رہے تھے. جھوٹ موٹ کہنے لگے آپ نہ جائیے یہاں کہیں چھپ جائیے. آپ نے کہا کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مینڈے کی طرح زمین حرم میں قتل کیا جائے گا اور آپ اپنے اپنا قافلہ مکے سے نکال دیا. سعید بن یحییٰ جو یزید کے والیوں میں سے ایک تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کو مکے سے باہر نکلتے وقت پر گھیر لیا اور کہا کہ آپ فتنہ کرنے کے لیے مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے سفر کو میں روکوں گا. یہ پہلا موقع تھا امام حسین علیہ السلام نے تلوار ادھر آپ کا تلوار نکالنا تھا، آپ کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی. موقع کی منا نزاکت کو سعید بن یحییٰ سمجھ گیا. ان شجان عرب کو روکنا اب ان کے اختیار میں نہیں، وہ راستے سے ہٹ گئے. حسین ابن علی نے اپنا قافلہ آگے بڑھایا. دوسرا موقع وہ ہے جب ہلال بن نافع کوفے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو حور نے ان کے راستے میں روکا اور ان کو انگیج کرنا چاہا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار باہر نکالی اور حور سے کہا ان کے راستے سے ہٹ جا، ورنہ میں اسی طرح ان کا دفاع کروں گا جس طرح میں اپنے اہل حرم کا دفاع کرتا ہوں. حور نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور فاتح خیبر کے بیٹے کے ہاتھ میں جب ذوالفقار دیکھی راستے کو چھوڑ دیا. ہلال نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر امام حسین علیہ السلام کو جوائن کیا. یہ کربلا کوئی بنی امیہ کی مرضی سے اور ان کے طے کردہ پیرامیٹرز کے ساتھ تو نہیں ہوئی، اس کے پیرامیٹرز تو اللہ اور اس کے رسول نے بنا دیے تھے اور حسین نے انہیں ریلیجیسلی فالو کیا. جب آپ مکے کی سرحدوں کو چھوڑ رہے تھے تو ایک بڑا دل کو نچوڑ دینے والا واقعہ بھی درپیش ہوا. آپ کا قافلہ بڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی فالو کر رہا ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. پھر خطرہ ہوا شاید سعید بن یحییٰ کے لوگ آپ کے قافلے کو فالو کر رہے ہیں. آپ نے کہا قافلہ ایک طرف ہو جائے اور جوان ایک طرف ہو جائے. جب ڈسٹ بیٹھی حسین کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن جعفر اپنے بیٹوں اور غلاموں کے ساتھ آپ کی سواری کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام نے اپنے بھائی کو دیکھا اور تلوار نے آن میں رکھی. عبداللہ ابن جعفر بہت دور سواری سے اتر گئے، حد ادب ہے، حسین ابن علی کی سواری ہے، آپ کے چچا کا بیٹا ہے، ایک گوشت اور ایک خون کا حامل ہے، اور احترام امامت ملاحظہ کیجیے. اور آج ہمارا زائر مجھے فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہراؤ تو کوشش کرو کہ میری سواری اندر تک پہنچ جائے. اور وہ جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر، جناب شوہر زینب کا شوہر، جناب ابو طالب کا پوتا، شہیدوں کا خاندان، دور سواری کو چھوڑ دیا. احترام امام حسین علیہ السلام. سواری کے قریب آئے جناب امام حسین علیہ السلام بھائی کے استقبال کے لیے سواری سے اتر گئے تو کہا عبداللہ خیر تو ہے، ہم تو تمہیں خدا حافظ کہہ چکے تھے. تو اگر فرزند رسول میرا دل نہیں مانتا، میں نے مکے کے گورنر سے ایک امان لکھوا لی ہے. یہ کہہ کر آپ نے خوشی خوشی اپنے لباس میں سے خط نکالا اور کہا دیکھیے یہ میں امان لکھوا لایا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو سفر کو ترک کر کے واپس چلیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ جس راستے پر ہمارے قدم اٹھ چکے ہیں اب اس راستے میں واپسی کا کوئی امکان نہیں. بالفاظ دیگر حسین یہ کہہ رہے ہوں گے عبداللہ یہ شہادت کا سفر ہے، اور وہاں مقتل سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا، وہ مجھے آواز دی جا رہی ہے اے نفس مطمئن اپنے اللہ کی طرف ایسے رجوع کر کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ہو جائے. اے عبداللہ یہ ہمارا سفر مختلف سفر ہے. سمجھ گئے جناب عبداللہ ابن جعفر امام حسین علیہ السلام اب اس سفر سے رکنے والے نہیں. آپ نے کہا فرزند رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جناب زینب کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بے شک. آپ جناب زینب کی سواری کے قریب گئے اور پھر یہ احوال سنایا کہ امان نامہ تو ہے میرے پاس، لیکن فرزند رسول اس پر راضی نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی سفر ہے جو جس کا بار بار پیغمبر ذکر کرتے تھے. یہ کہہ کر اپنے دونوں بیٹے آگے کیے اور کہا کہ میں یہ دو ہدیے لے آیا بی بی. جب آپ اپنے بھائی کی جان مصیبت میں دیکھیں تو کوئی پسو پیش نہ ہو, ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. کیسی تمکنت تو تسکین ہوئی جناب زینب کو, سب کے پاس قربانیاں تھیں اور آپ اکیلی آئی تھیں. ان کو شرطیں نکاح آپ کا سفر میں جانا تھا. اگر بیٹوں کو ساتھ لے کر آتی تو مورخ یہ لکھتا کہ زینب خود بھی گئیں بیٹوں کو بھی لے کر گئیں, شوہر راضی نہیں تھا تو وہ نہیں گیا. امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں اپنے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کو اپنا نائب مقرر کیا, مکے میں اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر کو اپنا نائب مقرر کیا, کوفے میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر اور نائب بنا کر بھیجا, اور ساتھ میں اپنے بھائی جناب عباس کو اپنا علمدار بنا کر اپنے قافلے کے آگے آگے چلایا. یہ سنت نبی ہے, یہ سنت نبی ہے. نبی کے میں دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے نبی کے بھائی ہوا کرتے تھے, حسین کے بھی دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے آپ کے بھائی. بس دونوں شہزادے ساتھ ہو گئے. بس کربلا کی وہ تارات جسے عاشور کی شب کہتے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میں بخار میں تھا تو بھی میری تیمارداری کو بنی تھی اور قینے ایک دوسرے سے قریب قریب کر دیے گئے تھے. میرے برابر میں جان کا خیمہ تھا جو ہتھیاروں کو تیز کر رہے تھے. بابا اس خیمے میں دیکھنے کے لیے آئے, اپنی تلوار پر دھار لگوا رہے تھے. پھر آپ نے دو اشعار پڑھے جن کا مطلب زندگی سے مایوسی اور موت کو خوش آمدید کہنا. وہ شعر میں نے بھی سنے, میرا دل بھر آیا. میری پھوپھی نے بھی سنے, ان کا بھی دل بھر آیا. میرا دل چاہتا تھا میں روؤں, میں پھوپھی کی وجہ سے نہیں روتا تھا, اور پھوپھی کا دل چاہتا تھا وہ روئے تو وہ میری وجہ سے نہیں روتی تھی. یہاں تک کہ جب بابا نے دوسرا شعر پڑھا تو میری پھوپھی کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور آپ نے ایک چیخ مار کر رونا شروع کیا. میرے بابا خیمے میں تشریف لے آئے, اپنی بہن کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا. میری پھوپھی چیخیں مار مار کر روتی رہی, بابا انہیں رونے دیتے رہے. شاید حسین سوچتے ہوں گے زینب آج دل بھر کے رو لو, کل نہ بیٹوں کو رو سکو گی, نہ بھتیجوں کو رو سکو گی, نہ بھائیوں کو رو سکو گی. بہن رو لو. یہاں تک کہ میرے بابا نے میری پھوپھی سے کہا, پھوپھی بہن میں نانا سے افضل ہوں, میں بابا سے افضل ہوں, میں اپنی ماں فاطمہ سے افضل ہوں, میں اپنے بھائی حسن سے افضل ہوں. جب وہ سارے چلے گئے تو جناب زینب نے جواب دیا, نانا گئے تو ماں باپ اور دونوں بھائی تھے, ماں گئی تو باپ اور بھائی تھے, باپ گیا تو دو بھائی میرے سر پر تھے, اور جب بڑا بھائی گیا تو تم تو حسین پر جتن کی نشانی. ہائے زینب کے سر سے یہ سایہ بھی اٹھ رہا ہے. بس بھائی اور بہن کی یہ ملاقات اور راوی آپ کا امام. شب کا آخری حصہ ہوا, جناب زینب نے اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر لیا اور پھر امام نے دیکھا کہ ہر ایک کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی ہتھیار درست کر رہا ہے, کوئی بچوں سے گفتگو کر رہا ہے, کوئی جوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہے, اور ان کی بہن اپنے بیٹوں سے گفتگو کر رہی ہیں. کل کوئی کمزوری نہ رہ جائے, کل ایسا نہ ہو کہ جب لوگ سبقت لیں اور قربانیاں پیش کریں تو میرے بیٹے بیٹے کہہ رہے ہیں مادر گرامی ہمیں اجازت دلوائیے گا، ہمارے دادا پیغمبر کے علمدار رہے ہیں جناب جعفر طیب، کیا ہمیں علم مل جائے گا؟ جناب عباس علمدار لشکر حسینی، جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوگا کہ تم فقط قربانی پر نظر رکھو، بس وہ کربلا کی صبح بھی طلوع ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کے کچھ اصحاب تو ظہر سے پہلے قتل ہوئے، اور اس کے بعد سارے کے سارے ظہر اور عصر کے درمیان امام کو داغے مفارقت دے گئے، اور ایک آتا تھا اور ایک جاتا تھا، ایک ہی لاش اٹھا کر لاتے تھے تو دوسرا میدان سے آواز دیتا تھا، ایک خیمہ بنا لیا تھا جس جس کی لاشیں اٹھائی جا سکتی تھی، حسین لا لا کر ایک خیمے میں ان کی لاشیں رکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جناب زینب نے اپنے بیٹوں کی سفارش کر دی، ہائے امام حسین کس کو روکیں اور کس کو کہیں تو جا، جناب زینب کے بیٹوں کو رخصت کیا، اونا محمد میدان کی طرف گئے، بھوکے پیاسے لڑے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی السلام علیکم یا امہ، ہائے حسین بہن کے بچوں نے آواز دی، ارے میدان کی طرف دوڑے، ارے دو لاشیں اٹھا کر لائے، دو لاشیں اٹھا کر لائے، اس خیمے میں رکھے جہاں اوروں کی لاشیں بھی رکھی ہوئی تھی، دونوں لاشیں جب لٹا دی پوچھا ان کی ماں کہاں ہے،